وسلم يفتح قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ملك يوم الدين. هذا حديث غريب.
یعنی اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو سبع مثانی جو کہا گیا ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کیا جائے، کم سے کم فرض نماز میں تو اہتمام کیجیے، ارے انشاءاللہ تو کہو، مجھے معلوم ہے کہ تراوی میں تو آپ ایک سانس ہی میں پڑھنے والے ہو، لیکن کم سے کم فرائض میں اہتمام کرو کہ ہر آیت پر وقف کر دیا جائے، اس کا اہتمام کرو، اور دوسرے مولویوں کو بھی یہ سمجھاؤ جو سورہ فاتحہ دو سانس میں پڑھتے ہیں، الحمد سے شروع کر کے آدھی پر رکیں گے پھر شروع کر کے ختم کریں گے، تو یہ طریقہ مناسب ہے، انسب طریقہ ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنے یہاں منارہ والی مسجد میں حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب نعمت برکاتہ موجود تھے اور میں نے جمعہ پڑھائی، تو میری تو عادت ہے کہ وہ ساتوں آیت پر وقف کرتا ہوں، پھر سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھی جمعہ میں، ہر آیت پر وقف کرتا ہوں، تو نماز بعد حضرت بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، کہا کہ طویل عرصے کے بعد اس طرح جو ہے نماز سننے کو ملے. کئی علماء کے سامنے حضرت نے یہ فرمایا تھا، اس لیے مولویوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کرو گے نا ایسا؟ چلو، جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقل لتا اجر عجلا على ان يقم حائدت برد ان قد جازا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذا استأجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان ينقض جازا. دراصل قرآن مجید کی آیت سے امام علی مقام نے اس ترجمۃ الباب کا استنباط کیا ہے، اسی لیے الفاظ ترجمۃ الباب کے اقرب الی الآیت آپ نے ذکر فرمائے ہیں. ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اجیر کو اجرت پر طے کرے اور اس کے ذمے کے اندر کام یہ طے کرے کہ میرے یہاں دیوار بس ٹوٹنے ہی والی ہے، تو آپ آ کر کے میری دیوار کو درست کر دیجئے، ٹھیک ٹھاک کر دیجئے میری دیوار کو. اور آپ نے تفسیر کے اندر پڑھا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. وہ کسی آبادی میں پہنچے تھے، وہاں انہوں نے اس طرح کی کوئی دیوار دیکھی تو حضرت خضر نے بلا اجرت کے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا. اس سے استدلال کر کے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیکہ دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹراکٹ دینا، یہ جائز ہے کہ تم کسی کو ٹھیکے پر دو، کانٹراکٹ پر دو، مثلاً مستری کو ٹھیکہ دیا دیوار درست کرنے کے لیے، تو یہ ٹھیکہ دینا، کانٹراکٹ دینا جائز ہے۔ تعمیر مکان کے لیے بھی ٹھیکہ دینا جائز ہے، اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ تو گویا کہ اجارہ عمل کو ضبط کر کے بھی متعین کیا جا سکتا ہے، اس میں وقت کی تعین ہوتی بھی ہے نہ بھی ہوتی ہے، لیکن عمل کو ضبط کر لیا جاتا ہے کہ مثلا یہ دیوار بنانی ہے یا یہ مکان بنانا ہے، اتنے اسکوائر فٹ کا ہے، کتنے حجرے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح ساری باتیں طے کر کے عمل کو ضبط کر کے اجارہ طے کرنا جائز ہے، اور اس میں اجرت بھی متعین کر لی جائے، یہ شکل جائز ہے۔ ٹھیک۔ یہ روایت یہاں تو اتنی پڑھ لو جتنا ترجمۃ الباب ہے۔ کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4726 میں بہت تفصیل سے یہ روایت ہے۔ یہ روایت کی سند کے بارے میں پہلے ایک دو بات دیکھ لیجئے۔ یہ ہیں عمر ابن دینار مکی، وہ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک روایت کے اندر سماع کی صراحت ہے، جیسے آگے لفظ ہے نا یحدثه عن سعید، تو اس سے پہلے ہے قد سمعته، تو ایک طریق کے اندر سماع کی صراحت آ رہی ہے، قد سمعته یحدثه عن سعید، تو ایک طریق کے اندر سماع کی صراحت آ رہی ہے۔ اور یہ جو طریق پہلا ذکر کیا وہ ان آنے والا ہے، ان سعید ابن جبیر، تو یہ ان آنا والا طریق ہے، اور جو ہے دوسرے طریق میں سیما کی صراحت ہے۔ دوسری بات یہ دیکھو، یزید احدہما علی صاحبہ، یعنی ایک ساتھی روایت میں کچھ الفاظ میں اضافہ بھی کرتے ہیں، تو ایک طریق کے اندر روایت کے الفاظ میں اضافہ نہیں ہے، اور دوسرے طریق کے اندر روایت کے الفاظ کے اندر اضافہ بھی ہے۔ بہرحال حضرت سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں وہ نقل کرتے ہیں، قال قال لی ابن عباس، مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یہ صحابی ان صحابی نقل کر رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خضر اور موسیٰ کا سفر تعلیمی سفر تھا، لیکن تعلیمی سفر کے بیچ کے اندر یہ جو ہے کچھ واقعات پیش آئے، اس سے امام علی مقام مطلب کے ترجمے کے اوپر جو ہے استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فانطلقا کہ حضرت خضر موسیٰ دونوں چلے. فوجدا فیہا جدارا دونوں نے اس آبادی کے اندر ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض جو ٹوٹنا ہی چاہتی تھی. اب دیوار کی طرف جو ہے ٹوٹنے کا ارادہ رکھتی تھی, یہ مجازی نسبت ہے چونکہ وہ تو جامد چیز ہے, غیر ذوی روح چیز ہے, ذی روح چیزوں میں سے نہیں ہے, اس لیے اس کو مجازی نسبت کہا جائے گا. جیسے آپ لوگ تقریروں میں جھاڑتے ہو نا, یہ درو دیوار شاہد ہے, یہ درو دیوار شہادت دیتے ہیں, تو درو دیوار کہاں شہادت دینے ہیں, لیکن ایسی مجازی باتیں آپ لوگ کہتے ہو اس کو. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. فانطلقا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض. اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ کر کے دکھلایا اپنے ہاتھ سے اشارہ, ہاکذا اس طریقے سے, یعنی ورفع یدہ فاستقام, ہاتھ اٹھا کر کے ٹھیک کیا, ہاتھ اٹھا کر کے ٹھیک اور درست کیا. قال یعلی, نیچے والے راوی اعلی فرماتے ہیں, میرے خیال یہ ہیں کہ حضرت سعید نے یوں کہا, فمسحہ بیدہ فاستقام, دیوار کو ہاتھ لگایا اور ٹھیک کر دیا, یعنی دیوار کی جڑ میں ہاتھ رکھا, اوپر کی طرف اٹھایا تو دیوار ٹھیک ہو گئی. جیسے کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا, بھائی یوں کر کے ٹھیک کر ڈالا. اس طریقے سے حضرت سعید ابن جبیر نے اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون ہے اس کو اشارے کے ذریعے سے سمجھایا, چونکہ وہ دیوار بالکل روڈ کی سائیڈ میں جھک گئی تھی, کبھی بھی گر سکتی تھی, اور گرتی تو گزرنے والے دب دبا کے مر جاتے, اور بڑا نقصان تو یہ ہوتا کہ دیوار کے نیچے جو یتامہ کا خزانہ تھا وہ اوپر آ جاتا اور لوگ اس کو غصب کر کے لے جاتے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ان یتامہ کی خیر خواہی میں ان کے باپ کے صلاح و تقویٰ کی بنیاد پر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. قال, اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لتخذت علیہ اجرا, خضر یہ بستی میں ہم آئے مہمان بن کے آئے, مہمان کا حق ہوتا ہے, بستی والوں نے جو ہے ہمارا حق ضیافت ادا نہیں کیا, حالانکہ ضیافت کا حق ادا کرنا چاہیے. چلو مان لیا کہ وہ سب بخیل آبادی لوگ ہیں اور ضیافت کا حق ادا نہیں کر رہے, تو ہم نے تو سامنے سے کھانا مانگا تھا کہ بھائی ہم کو کھانا دو, اور سائل کا حق ہوا کرتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے حق ادا نہیں کیا. تو آپ نے فی سبیل اللہ کیوں خدمت کی, آپ چاہتے تو اس کے اوپر کوئی اجرت لے لیتے. اس طرح کہا, بس اس سے استدلال کیا کہ دیوار ٹھیک کرنے کے اوپر اجرت لینا جائز ہے, چونکہ اگر اجرت لینا ناجائز ہوتی تو صاحب شریعت نبی کبھی یہ نہیں کہتے کہ خضر آپ نے اجرت کیوں نہیں مانگی. معلوم ہوا ایک صاحب شریعت نبی کہہ رہے ہیں اور آخری نبی اس کو بیان نقل کر رہے ہیں اور اس پر کوئی نکیر یا رد نہیں فرما رہے. یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ دیوار بنانا, تعمیر کرنا, اس کے اوپر جو ہے کانٹراکٹ اور ٹھیکے داری بالاجرت جائز ہے. اس کے اوپر امام نے جو ہے استدلال کیا. اب جو لفظ آیا اجرن, تو اس کی توجیہ میں لائے, قال سعید اجرن تأکلوہ, کہ حضرت موسیٰ اجرت لینے کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ اس سے کھانے کا کام چل جاتا, چونکہ یہ لوگ پردیسی مسافر تھے، پردیس کے اندر کہاں ان کو سہارا ملتا، تو کا اجرت ملتی تو وہ اجرت سے روٹی بوٹی مل جاتی ان کو اور کام ان کا چل جاتا، اسی لیے ان کو یہ کہا گیا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہاں مدین میں بکریوں کو پانی فری میں پلا دیا اور یہاں خنزیر فری میں دیوار ٹھیک کر رہے، تو اس کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. جی اب یہاں مسلسل تین باب ہیں، درمیان میں ایک باب جملہ معترضہ ہے، اس کو ملا کر کے جو ہے چار ابواب ہو جاتے ہیں. تینوں ابواب کے اندر روایت ایک ہی لائے ہیں امام، مختلف طرق سے لائے ہیں، کہیں کچھ الفاظ کی زیادتی تو کہیں کچھ کمی، اس طریقے سے لائے ہیں. پہلے ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھ لو. باب الاجارۃ الی نصف النہار، آدھے دن تک کسی کو اجرت کے اوپر لینا یہ جائز ہے. یعنی آپ نے اجیر کو بلایا کہ صبح سے کام چالو کرو، دوپہر میں چھٹی تمہاری اور اتنی اجرت تمہیں ملے گی، اس طرح اجارے کو بلانا جائز ہے. آگے دوسرا باب آ رہا ہے، باب الاجارت الى صلاۃ العصر، پونے دن کے لیے اجرت پر کسی اجیر کو بلانا اور اس کی اجرت طے کر کے اس سے کام کروانا، یہ بھی جائز عمل ہے. پھر آگے تیسرا باب امام نے قائم کیا، الى صلاۃ من العصر الى اللیل، کسی کو کام پر بلانا عصر سے لے کر کے رات تک. یہ تین ابواب ہے، تینوں ابواب کا حاصل یہ ہوتا ہے اجارہ اجرت بھی متعین، وقت بھی متعین، یہ شکل شریعت کی نظر کے اندر جائز ہے، صحیح ہے. تو اجارہ دو طریقے سے متعین ہوتا ہے، کبھی تو وقت متعین کرنے سے اور کبھی عمل اور کام متعین کرنے سے. تو ابھی ابواب تین تین لا رہے ہیں کہ جس کے اندر اجارہ متعین ہو رہا ہے وقت کو متعین کرنے سے، کہ وقت کی تعین سے اجارہ متعین کر رہے ہیں، آدھے دن کے لیے، پونے دن کے لیے یا دن کے کچھ حصے کے لیے. اب پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، اب اس زمانے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں دو گھنٹے کا اجیر، چار گھنٹے کا اجیر، آٹھ گھنٹے کا اجیر، اس طریقے سے نظام بنانا جائز ہے، شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا حاصل. اس کے بعد ایک اہم چیز ذہن میں رکھو، یہاں تین روایتیں آ رہی ہیں، تو تینوں روایت کے متعلق دو احتمال ہے. ایک احتمال تو یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن اس کو دو صحابی الگ الگ نقل کر رہے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو بزرگ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. اب دور اول کے اندر روایت بالمعنی کا عام رواج تھا، اب جب روایت بالمعنی کرنے جائیں گے تو ایک ہی واقعے کو جب الگ الگ اوقات کے اندر بیان کریں گے تو الفاظ کچھ نہ کچھ بدلیں گے. یہ تو قرآن کے اندر اللہ کا معجزہ ہے، آیت ہے اللہ کی، قدرت ہے اللہ کی کہ اس کے الفاظ جو ہے مختلف مجالس میں مختلف زمان میں تم کہو تو ابھی اس کی تعبیر بدلتی نہیں ہے. لیکن احادیث مبارکہ کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی اگر صحابی ایک واقعہ الگ وقت میں الگ جگہ پر ذکر کرے تو الفاظ کچھ نہ کچھ بدلیں گے، اس سے روایت مل معنی جہاں ہوگی تو وہاں الفاظ بدل سکتے ہیں. تو یوں کہا جائے گا کہ واقعہ ایک ہے لیکن صحابی نے اس کو الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہ بیان کیا، اسی لیے الفاظ کچھ بدلے. بعض حضرات کی رائے ایسی ہے کہ دو الگ الگ واقعے ہیں اور دونوں کے راوی بھی الگ الگ ہیں، واقعے بھی الگ اور راوی بھی دونوں کے الگ الگ. اگر دو واقعے پر محمول کرے اور دونوں کے راوی تو ہے ہی الگ، تو پھر حدیث شریف میں اہل کتاب کے دو اقسام کو ذکر کیا گیا ہے. ایک پہلی قسم اہل کتاب کی وہ ہیں جو پہلے کتابی تھے، سابقہ آسمانی شریعت پر ایمان تھا، پچھلے نبی پر ایمان تھا، پھر آخری نبی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لے آئے. ایک قسم کتابی کی وہ. دوسری قسم کون سی؟ کہ پہلے نبی پر، پچھلی آسمانی کتاب پر ایمان ہے لیکن آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے. یہ دو قسم کی کتابی کا حدیث شریف کے اندر تذکرہ ہے. تو اب یوں کہا جائے گا کہ جو پہلی قسم کے کتابی ہے کہ آسمانی پچھلی شریعت پر ایمان تھا، پچھلی آسمانی کتاب پر ایمان تھا، سابقہ انبیاء پر ایمان تھا، پھر آخری نبی پر ایمان لے آئے، تو ان کو اللہ کی طرف سے ڈبل شاندار اجر ملے گا. اور دوسری قسم کے جو ہے کہ پہلے سابقہ شریعت، سابقہ نبی پر ایمان تھا، پھر آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا اجر ہی اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کو اجر ملے گا ہی نہیں. اس لیے کہ آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو گیا، اسی لیے ان کا اجر اور بدلہ بھی ختم ہو گیا. اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھ کر کے چلے تو روایتوں کے اوپر جو ہے بات آسان ہو جائے گی. ایک اور چیز ملحوظ رکھنی ہے روایتوں کے بارے میں، ایک قیرات کا بھی تذکرہ ہے اور ایک قیرات سے زائد کا بھی روایتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، اجر کا. تو ایک قیرات جو اجر مل رہا ہے وہ سابقہ دین پر ایمان کی وجہ سے، سابقہ دین کے اوپر، چونکہ سابقہ جس دین پر ایمان تھا وہ بھی آسمانی دین تھا، آسمانی شریعت تھی، آسمانی کتاب تھی، اسی لیے اس پر ایک قیرات اجر. پھر آخری نبی کے اوپر ایمان لے آئے تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کے قیرات کو بڑھا دیا، یعنی اجر اور ثواب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا. اور اگر سابقہ دین پر ایمان تھا، آخری دین پر ایمان نہیں لائے، آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، تو ایک قیرات بھی اجر نہیں ملے گا، بالکل اجر سے ان کو محرومی ہو جائے گی، ایک قیرات بھی نہیں، ایسا ان کا حال ہو جائے گا. تو باب الاجارت الی نصف النہار. جی. صلی اللہ علیہ وسلم.
فقال من يعمل به من قنط الى نصف النهار على قراد، فعمل الذي يعود، ثم قال من يعمل به من نصف النهار الى صلاه العصر على قراد، فعمل الذي نصر، ثم قال
اب بدھ کے دن عصر کے بعد اس امت کے یہ فضائل وہ فضائل اس میں بہت سے بے بنیاد بھی بیان کرتے ہو تو اس کے بجائے ایسی مستند روایتیں بیان کرنا سیکھو امت محمدیہ کے کیا کیا فضائل ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. تمہید اس کی اس طرح ہے کہ ایک آدمی کو ضروری تعمیر کروانی ہے اپنی, اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ رات تک میں تعمیر مکمل بھی کر ڈالنی ہے, تعمیر کروانی بھی ہے کسی عمارت کی, اور رات تک میں فارغ بھی ہو جانا, اتنی اتاول ہے اس کو. اب یہ کیا کرنے نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں, مثلکم ومثل اہل الکتابین, تمہاری مثال اور یہود نصارہ کی مثال, تورات اور انجیل والے یہود اور نصارہ کی مثال. یہاں تقدیری عبارت نکال کر کیا مفہوم لیں گے کہ یہودیوں کا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ, عیسائیوں کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ, اور امت محمدیہ کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ. اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس آدمی جیسی مثال ہے کہ اس شخص نے چند اجیروں کو کام پر بلایا, یعنی مزدوروں کی ایک ٹیم دیکھی, تو ان کو کہا بھائی میرے یہاں کام کرنے آؤ گے تم لوگ؟ فقال, اور پھر اس مستاجر نے کیا کہا؟ کون میرے لیے کام کرے گا صبح سے لے کر کے دوپہر تک؟ ایک قرات اس کو اجرت ملے گی. لمبا کام نہیں ہے, صبح سے دوپہر تک کرنا ہے, ایک قرات اجرت ملے گی. بولو کام کرو گے؟ تو وہ اجیروں کی ٹیم کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ ہم ضرور یہ کام کریں گے. اب صبح سے دوپہر کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے, لمبا وقت ان سے کام کروایا, ایک قرات ان کو اجرت دی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ راضی راضی خوش خوش ہو گئے. کا یہ مثال یہودیوں کی ہے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, تورات ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمبا زمانہ عطا فرمایا. اب اگر بنی اسرائیل کو ہم یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے شمار کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑا لمبا زمانہ ہوتا ہے. تو اتنے طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر موقع عطا فرمایا, خانوادے بنو اسرائیل کو, یہود کو, کہ وہ اتنے لمبے زمانے تک وہ لوگ کام کرے, اور اجرت کیا؟ ایک قرات ان کو ثواب ملے گا. جیسا اللہ نے طے فرمایا ایسا اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. پھر فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ, یہودی لوگ نے اس کے اوپر عمل کیے کہ صبح سے دوپہر تک, یعنی لمبا زمانہ تک انہوں نے کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ مستاجر کہتا ہے, مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِرَاطٍ, کون میرے لیے کام کرے گا دوپہر سے لے کر عصر تک کی نماز, عصر کی نماز تک, اور ان کو بھی ایک قرات اجرت ملے گی. اب دوسری مزدوروں کی ٹیم, چونکہ پہلی ٹیم نے کام پورا نہیں کیا, آگے روایت میں صراحت آ رہی ہے کہ پہلی ٹیم نے کام پورا نہیں کیا, کام ادھورا رہ گیا, تو اب دوسری ٹیم کو کام پہ لگایا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ طے کیا کہ دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرو تمہیں جو ہے ایک قرات اجرت ملے گی. یہ مثال عیسائیوں کی ہے کہ عیسائیوں کو اس دنیا میں کام کرنے کا موقع یہودیوں جتنا لمبا نہیں ملا اس سے کچھ کم ملا, اتنے میں آخری نبی کی بعثت ہو گئی تو ان کو بھی عمل کرنے کا موقع ملا اور ایک قرات ان کو اجرت دی گئی. فعملت النصارى, نصارا نے اس ترتیب سے کام کیا لیکن ابھی تک کام ادھورا رہا, تعمیر کی تکمیل نہیں ہوئی. اب مستاجر کو ایک مزید ٹیم چاہیے چونکہ عصر ہو گئی, شام ہونے آئی, تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور اس کو تو کسی طرح آج رات آج شام تک میں کام پورا کرانا ہے. تو اس نے پھر تلاش کیا کون کام کرے گا عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک اور اس کو دو قرات ملیں گے. واہ, تیسری جماعت کتنی خوش نصیب, کام کا وقت بہت تھوڑا سا, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کام کرنے کا, پونے پانچ کی عصر, نے سلام پھرا کے نکلے اتنے پانچ, نے چھ بجے اس سے پہلے تو مغرب, کام کرنے کا وقت کتنا قلیل اور اجرت ملی دو قرات, ڈبل اجرت ان کو ملی. کا یہ امت محمدیہ کی مثال ہے کہ اخیر میں آئے, کام کم کیے اور اللہ کی طرف سے ان کو اجر اور ثواب پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملے. تو فانتم ہم, اے میری امت کے لوگوں تم وہ ہو, یعنی کہ جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور دو قرات اجر پایا وہ تم لوگ ہو. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مزدور لوگ جو ہے نا صبح میں تو کام کے موڈ میں ہوتے ہیں لیکن شام کو بھی وہ کام کے موڈ میں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. شام کو کسی مزدور کو آپ کام کرنے کے لیے کہو کل صبح آؤں گا, بس اب شام ہو گئی, بہت تھک گیا, اب سورج ڈوبنے والا ہے, روٹی پکانی ہے, کھانے کا نظام کرنا ہے, کل رکھو نا کل. اب اس کو تو آج سورج ڈوبنے تک میں کام پورا کرنا ہے مستاجر کو, اس لیے اس نے لالچ دی کہ بھائی کام پورا کر دے, نہیں شام کو تو تھکا آ رہا, کام کا کسی کو موڈ نہیں ہوتا ہے, کن تو کام کر دے, ڈبل اجرت دوں گا, چل تو کام کر دے. اسی لیے اس نے لالچ کی آفر رکھی تاکہ شام کے وقت جب موڈ نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ کام کر کے دے گے. اس کے لیے فانتم ہم, اب یہ تین جماعتوں کا حال ہو گیا. یہودیوں نے لمبا زمانہ کام کیا اجرت ایک قرات, عیسائیوں نے لمبا زمانہ کام کیا اجرت ایک قرات, امت محمدیہ نے کم وقت کے لیے کام کیا ڈبل قرات اجرت. کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالی کی طرف سے. اب جب یہ فضیلت یہود نصارہ نے سنی تو ان میں جو مخلص مومن ہے وہ تو کوئی اشکال نہیں کریں گے عام طور پر, لیکن جو ان میں کافر ہے, بے ایمان ہے, نافرمان ہے, انہوں نے اشکال کیا اور غصے ہو گئے. کون؟ پچھلی امت کے یہود نصارہ. فغضبت الیہود والنصارہ, پچھلی امت کے یہود نصارہ میں سے یعنی جو نافرمان کافر وہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے مالنا اکثر عملا واقل عطاء, کام ہم سے زیادہ کرایا, نہیں انعام اور اجرت کم ملی. اللہ کو اشکال کرنے گئے, اللہ ہم نے کام بہت کیے اور عمل کام کے کام زیادہ کیا اور اجرت کم ملی ہم لوگوں کو, اور امت محمدیہ نے کام کم کیا اور اجرت زیادہ ملی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا, حل یعنی مستاجر نے سوال کیا, لیکن یہ حقیقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نوازنے کی مثال ہے. حل نقصتکم من حقکم, کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی, یعنی تم سے جو معاملہ طے کیا تھا اس میں میری طرف سے کوئی کمی ہوئی؟ میں نے پہلے ہی پوچھا تھا صبح سے دوپہر کام کرنے کا، ایک تیرا اجرت ملے گی، تم نے خود خوشی سے منظور کیا تھا؟ کہا منظور کیا تھا. اور تم کو ایک کی رات اجرت ملی کہ نہیں ملی؟ کہا مل گئی. تو میں نے کسی کی حق تلفی تھوڑی کی، جتنا معاملہ طے کیا تھا اتنی اجرت میں نے پورے پوری دی، اس میں کوئی میں نے کمی نہیں کی. فقالوا قالوا لا، تو یہود نصارہ کہنے لگے نہیں آپ نے کمی تو کچھ نہیں کی، یعنی جتنا طے کیا تھا اتنا پورا دیا. قال کا میں نے امت محمدیہ کو جو زیادہ دیا، یا مستاجر کہتا ہے کہ تیسری جماعت کو جو میں نے زیادہ دیا، فذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ تفسیر ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. دیکھیے پچھلی امت کے غازیین 1,000 مہینے تک روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، غزوہ کرے، تب جا کر کے جو ثواب ان کو ملتا ہے، یہ امت ایک رات عبادت کرے تو اس پر 1,000 مہینے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فذالک فضلی اوتیہ من اشاء. بس یہاں تو امام علی مقام اس کے لیے روایت لائے کہ دیکھو ان سے اجارہ کیا گیا صبح سے دوپہر تک کے کام کا، لہذا اس طرح تم اجارے کے اوپر مزدوروں کو بلا سکتے ہو. جی اب صلاۃ عصر لا رہے، وہی روایت میں صلاۃ العصر بھی ہے. جی چند الفاظ الگ ہیں. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں صراحت ہے، دیکھو تمہاری مثال اور یہود نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استعمل امالن، جس نے کام کے اوپر چند مزدوروں کو طلب کیا. فقال، اب یہ کہتا ہے مزدوروں سے، کون میرے لیے دوپہر تک عمل کرے گا؟ علی قیراطن قیراطن، بس حصے حصے کے اوپر. یہ تکرار کا مطلب دو نہیں ہے بلکہ اس طرح انداز کلام ہے. تو یہودی لوگ قیراط قیراط پر عمل کرنے تیار ہو گئے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم ہے نا مزدوروں کی، تو یوں کہا جائے گا کہ ٹیم میں سے ہر ہر مزدور کو صبح سے دوپہر تک کے کام پر ایک 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 قیراط سب کو دیا جائے گا. پھر نصارہ نے عمل کیا، انہوں نے بھی کام اسی ترتیب پر کیا کہ ہر ایک کو ایک ایک قیراط اجر ملے گا، اجرت ملے گی. پھر تم یعنی امت محمدیہ صلاۃ عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کام کرتے ہو، قیراطین قیراطین، ڈبل ڈبل قیراط کے اوپر، ڈبل اجر کے اوپر تم لوگ کام کرتے ہو. یہ ہے امت محمدیہ کی بڑی فضیلت. اور درجمۃ الباب تو یہ ہے کہ عصر تک نصفن عصر تک ان کو کام کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی گئی، اجرت طے کی گئی، اس طرح کا معاملہ ہوا. دیکھیں یہاں روایت میں مغارب کا لفظ جمع آیا ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ پر جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ بھی ہے اور واحد بھی ہے. تو اس کی توجیہ تو یوں کی جاتی ہے کہ مشارق اور مغارب روزانہ بدلتے رہتے ہیں، سورج طلوع ہونے کا جو نقطہ ہے وہ پورے سال ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، جہت ایک ہے لیکن نقطہ الگ الگ ہے، یعنی سن رائز پوائنٹ روزانہ بدلتا رہتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر مشارق مغارب، مشارق جمع آیا. یہی حال ہے کہ غروب کی جگہ بھی روزانہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے مغارب جمع آیا. تسنیہ بھی آیا ہے قرآن مجید میں، وہ شتا اور صیف کے اعتبار سے کہ موسم گرما موسم سردی، دو موسموں کے اعتبار سے کہ سردیوں کی موسم کا مطلع، سردیوں کی موسم کا ڈوبنے کا مقام، گرمیوں کی موسم کا طلوع ہونے کا مقام اور غروب ہونے کا مقام، اس اعتبار سے تسنیہ آیا ہے. اور جہت کے اعتبار سے واحد کا صیغہ آیا ہے کہ مشرق ایک ہی ہے، مغرب ایک ہی ہے، اگرچہ نقطے بدلتے ہیں لیکن جہت ایک ہے، اس لیے واحد کا صیغہ بھی آیا ہے. اور بعض لوگ نے یہاں مغارب کی تعبیر یہ کی کہ چونکہ الگ الگ زمانے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، اس اعتبار سے فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، عیسائی اور یہودی لوگ، یہودی اور عیسائی غصے ہو گئے، کہنے لگے ہم نے کام کم زیادہ کیا اور ہم کو عطا اجرت کم ملی. تو کہا گیا ان کو کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ کہا نہیں، کمی تو نہیں کی، لیکن ہم یوں کہتے کہ امت محمدیہ کو کم کام پہ زیادہ کیوں ملا؟ تو کہا یہ تو میرا فضل و کرم ہے، میں جس کو چاہے اتنا دوں. بھائی تم نے پرچے میں جتنا لکھا تھا اتنے نمبر ملے کہ نہیں ملے؟ اتنی بات کرو. کہا اتنے تو مل گئے. تو کہا اس کو کیوں زیادہ دیے؟ غالی کا فضل ہوتی ہی منشا. جی اب یہ بیچ میں معترضہ باب ہے، ورنہ مسلسل تیسرا باب ہے الاجارت من العصر الى الليل، یہ بیچ میں جملہ معترضہ والا باب ہے. ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی اجیر کو اجرت نہ دیوے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں آج بھی، کام کرائیں گے اور پیسے نہیں دیں گے، مزدور، فیکٹری اور آفس کا اسٹاف، مدرسے مسجد دینی اداروں کے خدام، ائمہ مؤذنین مدرسین، کام کروانے کے بعد تنخواہ دینے سے ہاتھ اونچے کر لیے، پیسے نہیں دیے، سال ہاں سال کے پیسے ان کے باقی ہیں، اس طریقے سے. تو یہ اجیر کی اجرت روک دینا یہ بڑے گناہوں کے اندر سے ہے، بڑی بری چیز ہے، انسانیت اور اخلاق کے بھی خلاف ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی پہلے گزری ہے، کہ تین لوگوں کی طرف سے میں خود قیامت کے دن دعویٰ دائر کروں گا. ایک وہ آدمی جو میرے نام سے یا میرے نام سے قسم کھا کر کے کسی کو وعدہ کرے، عہد کرے، پھر اس کی خلاف ورزی کرے، پورا نہ کرے، توڑ دیوے. نمبر دو، آزاد کو بیچ کے پیسے کھا جاوے اور کسی اجیر کو اجرت پر بلا لیوے، اس سے کام پورا کروا لیوے اور اس کو اس کی اجرت نہ دیوے. یہ تینوں بڑے خطرناک مجرم اور گنہگار ہیں. چلو یہ ہے تیسرا باب تسلسل کا. دیکھیے جتنے وقت کا اجارہ ہوا ہے اس کی پوری مزدوری اجیر کو ملنی چاہیے، جتنے وقت کا اجارہ اتنی پوری مزدوری اجیر کو ملنی چاہیے. یہ تو ہو گئی ضابطے کی بات. لیکن یہاں ان روایتوں کے اندر یہ صراحت آ رہی ہے تیسری روایت میں کہ پہلی دو مزدوروں کی ٹیم آئی, ان مزدوروں کی ٹیم نے کام چھوڑ دیا, کام ادھورا چھوڑ دیا, پورا ہی نہیں کیا, اور ساتھ میں انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ بھائی ہم اجرت کے حقدار نہیں ہیں, ہم کو اجرت مت دو, اس لیے کہ ہم کام چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم ادھورا کام کر کے جا رہے ہیں, ہم اجرت کے حقدار نہیں ہیں, ہم تھک گئے, ہم آگے کام نہیں بڑھا سکتے, ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ, پھر بھی رب کریم نے ان لوگوں کو اجرت طے شدہ پورے پوری عنایت فرما دی. گویا ضابطے سے بڑھ کر فضل و کرم تو پہلے سے ہو ہی چکا تھا کہ ان لوگوں کو جو کام سونپا گیا تھا وہ کام انہوں نے پورا نہیں کیا, کام پورا کیے بغیر ادھورا کام چھوڑ کے چلے گئے. خود اقرار بھی کر رہے کہ بھائی ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے, تھک گئے, اب ہم جا رہے ہیں, ہمیں اجرت مت دو, ہم اجرت کے مستحق بھی نہیں, ہم جا رہے ہیں, چھوڑ کر گئے. پھر بھی رب کریم ان کو اجرت پورے پوری دے رہے ہیں. یہ فضل تو ہو ہی چکا تھا, لیکن امت محمدیہ کو دیکھ کر کے حسد میں آ کر کے مزید اجر کی وہ لوگ لالچ میں لگ گئے. اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اجیر اگر معقول عذر سے کام چھوڑ دے وے تو جتنی دیر اس نے کام کیا اس کی اجرت دے دینی چاہیے. معقول عذر کی وجہ سے کام چھوڑے تو اس کو پورے پوری اس کو جتنا کام کیا اتنی اجرت دے دینی چاہیے. یہ اخلاقی چیز ہے, اس کا اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. جی. صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے یہ روایت بالکل الگ انداز کا اس کے اندر مضمون ہے, اگرچہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے. اسی لیے شروع میں بتلا دیا کہ دونوں احتمال ہے ان روایتوں کے بارے میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیں کہ مسلمانوں کی مثال اور یہود اور نصارہ کی مثال وہ شخص کی طرح ہے جس نے ایک قوم کو اجرت پر بلایا. کیا مطلب؟ کمثل قوم استأجرهم رجل, کہ ایک مزدوروں کی جماعت کو ایک شخص نے اپنے یہاں کام کرنے کے لیے بلایا. یہ معنی کریں گے. یعملون له عملا یومن الى اللیل, کہ وہ مزدور لوگ اس مستاجر کے لیے ایک کام کریں گے دن بھر رات تک, دن بھر رات تک. دیکھیے وہ پیچھے والی دونوں روایت سے اس کا مضمون بظاہر بالکل الگ معلوم ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہاں تو پہلے نصف یوم ہے, پھر الى عصر ہے, پھر جو ہے عصر سے رات تک ہے. یہاں پر تو ہے کہ یعملون له عملا یوما الى الليل، پورا دن رات تک کام کرنا ہے ان کے لیے، على اجر معلوم، اجرت بھی طے کر دی کہ بھائی اتنی اجرت ان کو دی جائے گی. فعملوا له الى نصف النهار، ان مزدوروں کی ٹیم نے اس مستاجر کے لیے آدھے دن تک کام کیا، حالانکہ ان کو اجرت پر رکھا تھا شام تک کام کرنے کے لیے، رات تک کام کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے آدھے ہی دن کام کیا اور تھک گئے دوپہر تک میں، اور کہنے لگے کہ بھئی آج ہم کام اب نہیں کر سکیں گے، حالانکہ مستاجر کو شام تک کام پورا کرنا ہے، لیکن یہ مزدوروں کی ٹیم تو دوپہر میں تھک گئے، کہنے لگے کہ اب آگے ہمیں کام نہیں کرنا ہے. تو مزدور لوگ کیا کہہ رہے؟ فقالوا، کہنے لگے، لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا، جو اجرت کی آپ نے ہم سے شرط لگائی تھی اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یعنی ہمیں مزدوری بھی مت دو، جو مزدوری طے کی تھی وہ بھی مت دو، بس یہ کام سے چھٹکارا مل جاوے، نہ ہم یہاں سے کام چھوڑ کے چلے جاوے، یہی غنیمت ہے. ہم کو کام پورا بھی نہیں کرنا، ہم ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پر اجرت بھی نہیں لینا، ہم تو چلے. وما عملنا باطل، اور جو کام ہم نے کیا وہ کام ہمارا اب تک کا باطل ہے. باطل کا مطلب ہے کہ اجرت کے اعتبار سے باطل، ورنہ جتنا کام کیا وہ تو وجود میں آیا ہی ہے، لیکن ہم اجرت نہیں لینا چاہتے، یہ لوگ جان چھوڑانا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنا ہے. اب اس مستاجر کو تو رات تک میں کام پورا کرنا ہے، تو نئے مزدوروں کی تلاش میں نکلا کہ بھائی یہ تو دوپہر میں کام چھوڑ کے چلے، اپنے تو رات تک میں کام پورا کرنے کا ہے، تو چلو کوئی نئے مزدور اپنے ڈھونڈ کے لاوے کہ میرا کام پورا ہو جائے. تو بیچارہ دوپہر میں نئے مزدور نکال دن ڈھونڈنے نکل رہا ہے. فقال لهم، پھر ان کو سمجھا رہا ہے، لا تفعلوا، ارے بھائی ایسا مت کرو، کام کا معاملہ طے کیا ہے، رکو نا شام تک، رکو آدھا دن تو ہو گیا ہی، کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، رکو شام تک، اجرت بھی لے کے جاؤ، کیوں اجرت چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا ہوا کام کیوں بیکار کر کے رہو نا بھائی، شام تک رہو. اکملوا بقیۃ عملکم، تمہارا بقیہ کام پورا کر دو، ادھورا مت چھوڑو. وخذوا اجرکم کاملا، اور تمہارا ثواب، تمہاری اجرت پورے پوری لے کر کے جاؤ. فابوا، کہتے ہیں نہیں کام نہیں کرنے گئے، ہم تو چلے تھک گئے، آگے اب کام کرنا ہی نہیں، پیسے نہیں ملے وہ چلے، لیکن ہم تو چلے، جو کام کیا وہ مفت میں، لیکن چلے ہم تو کام نہیں کرنا ہے. وتركوا، اور اجرت اور کام چھوڑ کے چلے وہ تو. لیکن مستاجر بڑا کریم نکلا کہ یہ لوگ ادھورا کام چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وعدے کے خلاف کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کے خلاف کر رہے ہیں، پھر بھی مستاجر کریم نے ان کو پوری اجرت دے دی. یعنی رب کریم کے ساتھ ان کا یہ معاملہ گویا کہ یہ یہودیوں کی مثال ہے. تو یہودی لوگ، وہ لوگ دوپہر تک میں عمل کر کے تھک گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو بعثت عیسوی کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، انجیل کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تم نبی پر ایمان لائے ہوئے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے توراۃ شریف پہ عمل کر رہے ہو، اب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ایمان باقی رکھو، انجیل شریف پر عمل کرو. کہنے ہم کو نہیں کرنا، ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، اب آگے انکار کر دیا ان لوگوں نے. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہوا. تو یہ یہودیوں کی مثال شروع کے اندر جو ہے بیان کی گئی. واستأجر آخرین بعدهم، مستاجر کو تو کام پورا کرنا تھا، تو وہ تو بےچارا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی دوسری نوکروں کی اجیروں کی جماعت کو پکڑ لے آیا ہے فقال, اور ان کو بلا کے کہتا ہے اکملوا بقیت یومکم ھذا, آج کا جو باقی دن ہے نا وہ ذرا پورا کر لو نا. وہ لوگ تو دوپہر تک میں تھک کے چلے گئے, تم لوگ کام کرو اور بقیہ آدھا دن کام پورا کرو. ولکم الذی شرطت لہم من الاجر, اور تم کو وہی اجرت ملے گی جو میں نے ان کے لیے شرط کی تھی. چلو باقی کام تم پورا کر لو, میں تم کو اجرت دوں گا. کتنی اجرت دوں گا؟ جتنی ان کے لیے طے کی تھی میں وہ پوری دوں گا. حالانکہ اب آدھا دن ہو چکا ہے, شام ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے, کام کر لو پوری اجرت لے جاؤ. فعاملوا, یہ دوسری مزدوروں کی جماعت نے کام کیا. حتی کان اذا کان حین صلاۃ العصر, یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا تو یہ دوسری جماعت بھی تھک گئی. مزدوروں کی دوسری جماعت تھک گئی, نے ڈیلے ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی بس بہت کام کر ڈالا, اب ہم سے آگے کام ہوئے ایسا نہیں ہے, ہم تو چلے. قالوا لکما عملنا باطل, تمہارے لیے جو کام ہم نے کیا وہ باطل ہے, یعنی اجر کے اعتبار سے. ہم کو پیسے ویسے مت دو, ہمیں تو کام نہیں کرنا ہے, ہم تو چلے. ولک الاجر الذی جعلت لنا فیہا, جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا وہ تمہارے لیے, ہم کو تو کام پورا بھی نہیں کرنا, اجرت بھی نہیں لینی ہے. فقالوا, مستاجر سمجھا رہا ہے, اکملوا بقیت اعمالکم, باقی کام پورا کر لو نا بھائی, کیوں چلے, اثر نے ابھی مغرب میں دیر کتنی ہے, پورا کر لو نا بھائی, نہیں کرنا. فانما بقی من النہار شیئ یسیر, دن کا جو حصہ باقی ہو تو بہت معمولی وقت باقی ہے, کام پورا کر لو نا بھائی, پھر جانا ہے. فابوا, لیکن یہ مزدور تو ضدی کہ نہیں اب تو کام کرنا آج نہیں ہے, ہم کو تو جانا ہی ہے, تھک گئے, اجرت نہیں ملے گی تو چلے گا, لیکن ہم تو چلے کر کے وہ روانہ ہو گئے, کام کرنے سے صاف منع کر لیا. پھر مستاجر کریم نے ان کو اجرت دے دی, حالانکہ وہ تو اجرت کا بھی منع کر رہے تھے, لیکن مستاجر کریم نے پوری اجرت دے دی. بس یہ معاملہ نصارہ کا ہے کہ نصارہ کو بہت کم, یعنی تو ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا, اور اس کے بعد انہوں نے آخری نبی کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. ان کو کہا گیا کہ بھئی تم عیسیٰ پر ایمان لائے, انجیل کو آسمانی کتاب مان رہے ہو, اب آخری نبی کی بعثت ہو گئی ان پر ایمان لے آؤ, آخری کتاب قرآن کو مان لو. کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں ایمان لانا, ہمیں نہیں ماننا. ارے بھائی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی بیکار ہو جائے گا, تم نے جو اعمال شرعی عیسوی کے مطابق کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. کرنے کچھ بھی ہوئے ہمیں تو آخری نبی پر ایمان نہیں لانا ہے, آخری کتاب پر بھی ایمان نہیں لانا ہے, پچھلا جو ضائع ہونا ہو ہوئے ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہاں ایک لفظ ہے اس پر غور کرو, فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ. وہ مستاجر کریم کیا کہتا ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں تو زمانہ کتنا باقی ہے, تھوڑا سا معمولی, اتنا کر لو. انفی لوگ تیز بہت ہے, روایت کہاں کی ہوتی اور استدلال کہاں کرتے ہیں, اس سے مثلین پر استدلال کر لیا حناف نے کہ ظہر کی نماز کا وقت مثلین تک باقی رہتا ہے, اس پر استدلال کیا. اب کیسے استدلال وہ سمجھو اچھی طرح, صبح سے لے کر کے زوال ظہر کا وقت, زوال سے لے کر کے ایک مثل, اور ایک مثل سے گرو. اب صبح سے لے کر زوال تک کا وقت تو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیکن زوال سے لے کر مثل اول اور مثل اول سے گرو، یہ دو وقت مقدار کے اعتبار سے تقریباً برابر ہوتے ہیں، صرف آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اب گن کے دیکھ لو، زوال سے لے کر مثل اول، مثل اول سے گرو، تقریباً برابر برابر وقت ہوتا ہے، مشکل سے آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، برابر. اب اگر مثل اول مراد لیا جائے ظہر کا وقت، تو کیا یہ عصر سے مغرب کا وقت یسیر اور معمولی ہے، یہ صادق آئے گا؟ ہرگز صادق نہیں آ سکتا مثل اول مراد لیوے تو. اور دوسری بات، پھر تو عیسائیوں کو مسلمان امت محمدیہ پر حسد بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زوال سے لے کر کے مثل اول تک انہوں نے کام کیا، اور اتنا ہی وقت ہے عصر سے غروب تک جو امت محمدیہ کا عمل کا وقت. اگر وہ دونوں برابر ہے تو عیسائی لوگ کیوں ہم سے حسد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم کو ملنے والے اجر کے اوپر غصے ہو رہے ہیں جبکہ وقت دونوں کا برابر ہوتا؟ معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت مثلین تک ہے، تو ہی تو عصر اور مغرب کا وقت کم رہے گا اور زوال سے لے کر عصر تک کا وقت لمبا ہوگا، طویل ہوگا. اسی لیے یہ روایت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل تو کی، لیکن اس کے اندر احناف کی بہت بڑی دلیل ہو گئی کہ مثلین تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے اور عصر کا وقت مثلین کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کی یہ روایت بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھنا. فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، کہ اب تو دن پورا ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا، لما مضى، یعنی پچھلے وقت کے مقابلے میں، کہ فجر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے اس کے مقابلے میں عصر سے غروب تک کا وقت کتنا چھوٹا سا، معمولی. گویا کہ پچھلی امتوں کو عمل کرنے کا جو وقت ملا اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کا عمل کرنے کا وقت بہت تھوڑا سا، بہت کم وقت ملا. اسی لیے تو ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی اور قرآن نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، ابھی تو ہجرت بھی نہیں حضور کی اور قرآن نے کہہ دیا قیامت آ گئے. کیسے کہہ دیا؟ کہ بھائی اس امت کو جو عمل کا زمانہ مل رہا ہے یہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت کم، بہت معمولی وقت ہے، اسی لیے اسی دور میں کہہ دیا اقتربت الساعة وانشق القمر. اور آپ نے پڑھ لیا نا معراج کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تھے تو ایک بڈھی نے آپ کو سلام کیا، حضور جواب دینا چاہتے تھے، جلالن میں ہے روایت، تو جبرائیل نے کہا حضور اس بڈھی کے سلام کا جواب مت دو. پھر بعد میں آگے چل کر بتایا کہ یہ بڈھی کون تھی، تو کہا دنیا کی صورتیں مثالی تھی بڈھی کی شکل کے اندر، تو ہجرت سے پہلے ڈوسی ہو گئی تھی دنیا سے، تو اب تو سکرات میں آئی سی یو میں ہے وہ، کب آوے کچھ کے آوے نہیں. بڈھی تو ہو ہی گئی تھی معراج کے وقت پر، حضور نے اس کو بڈھی کی شکل میں لیا، سب تو بالکل بستر پر آخری کل میں چل رہے، اس وقت کل میں کہہ رہے لوگ تیار رہو کبھی بھی گیا بتا سکتے ہیں. تو اس سے بھی ہے یہ یسیر کی وضاحت ہوتی ہے اس سے. فاستأجر قوما، اب مستاجر کو تو کام کرانا ہی تھا رات تک میں، تو اس نے ایک اور مزدوروں کی ٹیم کو تلاش کر لیا اجرت پر کام کرنے کے لیے. اَيَعْمَلُ لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، کہ دن کا بقیہ حصہ وہ کام کر کے دے وے. یہ تیسری جماعت، یہ مزدوروں کی تیسری ٹیم آ گئی، پہلی ٹیم دوپہر میں تھک گئی، دوسری ٹیم شام میں تھک گئی، تو اب یہ آدمی تیسری ٹیم لایا مزدوروں کی، اور تیسری ٹیم کو اس نے کام پورا کرانے کے لیے ڈبل اجر کی لالچ بھی دی. فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، انہوں نے دن کا بقیہ حصہ کام کیا حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، اور ان لوگوں نے دونوں جماعت کے لیے جو کام اور اجرت طے ہوئی تھی وہ قابل پا لی، یعنی پہلی جماعت کو ایک قیراط، دوسری جماعت کو ایک قیراط، تو ان کو ڈبل ڈبل قیراط. یہ انہوں نے کام ادھورا پورا کیا اور جو ہے ڈبل اجر انہوں نے پا لیا. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلی اس تیسری ٹیم نے پہلی دو ٹیم کا ادھورا چھوڑا ہوا کام پورا کیا، اس لیے بھی زیادہ اجرت کے حقدار یہ لوگ بنے. دوسری وجہ یہ تھی کہ مستاجر کو کام اس دن پورا کرنا تھا کسی طرح، اس میں اس تیسری ٹیم نے مدد کی. اور تیسری بات یہ کہ شام کو عام متن کوئی مزدور کام کرتے نہیں، ایسے وقت اس ٹیم نے کام کیا، اسی لیے یہ لوگ جو ہے زیادہ اجرت کے حقدار ہوئے. واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ جس قدر فتنے اس امت کے سامنے ہیں، ایسے فتنے پچھلی امتوں میں نہیں تھے. تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، تو یقین ہے کہ جاہلیت ثانیہ ہے، تو ہی تو جاہلیت اولا کہا قرآن نے، اور یہ جاہلیت ثانیہ ہے جو جاہلیت اولا سے خطرناک ہے. اس دور میں یہ امت عمل کر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر اور ثواب کی مستحق قرار پا رہی ہے. تو کہا ان لوگوں کو زیادہ اجر ملا. فذالک مثلہم ومثل ما قبلوا من ھذا النور، نور سے مراد شریعت اسلام، ہدایت الی الحق، یہ ان کی مثال ہے، اور اس چیز کی مثال ہے جو انہوں نے قبول کر لیا اس نور ہدایت کو، اسلام کو، اس کی یہ مثال ہے. ویا امت محمدیہ نے کم وقت کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ثواب کے مستحق ہو گئے. بس امام علی مقام نے تو یہ تین ترجمۃ الباب قائم کیے، ایک یہ کہ فجر سے دوپہر تک کا اجیر بنانا جائز، عصر تک کے اجیر کا جائز، صبح سے رات تک کا اجیر بنانا جائز، اور عصر سے مغرب تک کا اجیر بنانا جائز. اس طرح گھنٹے متعین کر کے کسی کو اجیر طے کیا جائے، جائز ہے. چلو، من استأجر أجيرا فترك أجره، یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ ایک شخص نے ایک اجیر کو طے کیا، طلب کیا، اور وہ اجیر تو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا، چھوڑ کر کے روانہ ہو گیا. مستاجر نے اس کے اندر عمل کیا، یعنی بڑھانے کا عمل کیا، فزاد، اور اجرت کو بڑھا کر کے زیادہ کر دیا. ایک کہ کوئی مستاجر کسی اجیر کو اپنے یہاں کام پر بلاوے، کام کرواوے، کام ہو گیا، اجرت دینے کی تھی، لیکن وہ مزدور تو ناراض ہو کے چلا گیا، مجھے اجرت نہیں لینی، بھاگ گیا، چھوڑ کے چلا گیا، کچھ بولے بغیر چلا گیا. اب یہ مستاجر کے پاس اس کے پیسے جمع ہیں، مستاجر نے خیر خواہی کا معاملہ کیا اور اس کی اجرت کو بڑھایا. نمبر دو، ومن عمل فی مال غیره فاستفضل، باب استفعال ہے لیکن افعال کے معنی میں ہے، جس نے دوسرے کے مال کے اندر کام کیا اور اس مال کو بڑھایا، یعنی مال دوسرے کا تھا، یا تو بطور ودیت آیا تھا، بطور غصب آیا تھا، کسی شکل میں بھی اس کے پاس آیا تھا اور اس مال کو اس نے بڑھایا، ترقی دی، تو یہ مال کے اوپر کس کا حق بنتا ہے، اس کو بیان کرنے کے اندر یہ باب قائم کیا ہے. پہلے روایت دیکھ لیتے ہیں پھر مسئلے کو اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں. جی راحت دس سے کم پر بولا جاتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ چالیس تک کو کہا جاتا ہے راحت, چالیس افراد یا دس سے کم افراد, لیکن کوئی عورت اس میں نہیں ہوتی, مرد مردوں کی جماعت اور راہ تک لاتی ہے. چلو اللہم, اس کا ایک استعمال آواز دینے کے لیے ہوتا ہے, ندا کے لیے. کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مستثنا کے نادر ہونے کو بتلانے کے لیے, اور کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جواب دینے والا اپنے جواب کے اندر یقین کا اظہار کرتا ہے کہ میرا جواب یقینی ہے, اس معنی کے لیے بھی یہ آتا ہے. چلو
اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اقبل قولا مالا ولا مالا
یہ جو لفظ ہے نا اقبو کو, یعنی میں دودھ نہیں پلاتا ہوں. جی گبو کہما, یعنی جس برتن کے اندر اس نے جانور کا دودھ نکالا تھا وہ دودھ نکال کر کے والدین کے بستر کے پاس اس نے رات گزار دی. جی دیکھیے بیٹے کا ادب, ابا اماں سوئے تھے تو اٹھایا بھی نہیں, سونے دیا, حالانکہ وہ دونوں بھوکے تھے, ان کے لیے دودھ پیش کرنا تھا, پھر بھی ان کو نہیں جگایا. اب تو اپنے کو بھوک لگتی تو امی کو اٹھا دیتے ہیں, امی بھوک لگی اٹھو. جی یعنی پہلی مرتبہ اتنا کھسکا پتھر کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے, لیکن باہر کی دنیا دیکھ سکتے تھے, آسمان دیکھ سکتے تھے, ہوا آنا شروع ہو گئی, گویا وینٹیلیشن جیسا ہو گیا جیسے پچھلی روایت میں گزرا. جی فارتھا لا نفسیہا, یعنی اس کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا. جی ہاں پہلے تو اس نے منع کیا کہ نہیں بھائی نہیں, غلط کام نہیں کرنے کا, زنا نہیں کرنے کا, اتنے میں قحط پڑا اور وہ جو ہے مال کے خاطر پریشان ہو گئی, پیسوں کے خاطر, اور اس کو پیسے کی احتیاج ہو گئی. اب یہ فقر ایسی چیز ہے کہ انسان ذات سے آگے بڑھ کر ایمان کا بھی سودا کرتا ہے. فقر اور غریبی میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی عصمت فروشی کرے, بہت سے لوگ ایمان فروشی بھی کرتے ہیں فقر کی وجہ سے, اسی کو حدیث میں کہا گیا کادل فقر یعود کفرن, کہ یہ فقر انسان کو کفر پر لے جاتا ہے, آدمی مرتد بنتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہاں تو اس سے کم درجے کی بات تھی, عصمت فروشی کی بات تھی کہ اس کو ضرورت پڑی قحط کی وجہ سے مال کی, تو پھر وہیں گئی اس کے چچا زاد بھائی کے پاس اور جا کر اس سے پیسے مانگ رہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو. جی وہاں 100 دینار تھے, یہاں 120 ہے. تو بعض حضرات یوں کہتے کہ کوئی عدد کی تحدید مت کرو, اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے مانگے تھے 100 لیکن اس نے دیکھا کہ ارے میرا تو نصیب جاگ گیا, 100 مانگ رہے 120 دو, تو اپنی طرف سے اس نے زائد مزید 20 دیے. جی شرط کیا تھی کہ بس تو تیری ذات میرے حوالے کر دے, تو تیری ذات میرے حوالے کر دے، میں تیرے ساتھ زینا کر لوں، اپنی خواہش پوری کر لوں. چلو فتحرجت، یعنی میں نے اعتراض کیا کہ بھائی چلو میں نہیں کروں گا غلط کام، تجھ سے زیرا نہیں کروں گا. جی ہاں میں اٹھ گیا وہاں سے، بد فعلی میں نے نہیں کی، حالانکہ وہ لڑکی میری نظر میں سب لوگوں میں زیادہ محبوبہ تھی، پھر بھی میں اٹھ گیا. چونکہ اس نے یوں کہا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور غلط طریقے سے بکارت کو مت توڑ، بس یہ سن کر میں اٹھ گیا. جی ہاں، یعنی جو 120 دینار دیے تھے وہ بھی واپس لے لیے، وہ بھی اس کو ہدیہ کر دیے. جی دوسری مرتبہ بھی چٹان ہٹی لیکن وہ باہر نکل سکے ایسی پوزیشن نہیں ہوئی. چلو بس وقال الثالث سے رہنے دیں، وہ ترجمۃ الباب سے ربط ہے، اس کو معافی چاہیے.